بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين. اما بعد، سورہ مبارک بقرہ کے اندر ہم آیت نمبر 187 تک ڈسکس کر چکے ہیں، آج سے ہمیں آیت نمبر 188 آن ورڈز کو دیکھنا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ سورہ مبارک بقرہ کی جن آیتوں کو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ روزے سے متعلق تھیں، اور یہ کوئنسیڈنس تھا کہ اتفاق سے ہم ماہ رمضان کے اندر اپنا آخری سیشن لے رہے تھے اور اسی میں روزے سے متعلق جو آیتیں تھیں وہ ڈسکشن میں آئی تھیں، اور روزے کا جو پرپز بیان کیا گیا وہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور زیادہ پیدا ہو سکے، جو ایک ضبط نفس کی کیفیت ہوتی ہے، کنٹرول کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو سکے. اب جو آیتیں آن ورڈز آگے آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک سیریز ہے کہ جس میں ویسے تو قرآن مجید کا اوور آل جو موضوع ہے اس کے اندر تقوی کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، مگر آگے آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو جو اگلی فوراً جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ حلال اور حرام سے متعلق ہے. بہت سے افراد اس میں الرجک ہوتے ہیں کہ حلال حرام حلال حرام حلال حرام، لیکن یہ کہ قرآن مجید تو اس کو فوکس کرتا ہے اور اس کو ایک لٹنس ٹیسٹ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر انسان اس بات کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، وہ اس بات کو دیکھے کہ وہ کتنا حلال اور حرام کی رعایت کر رہا ہے، کتنا اس کو فالو کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ارشاد ہوتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھا جاؤ، غلط طریقے سے مت کھا جاؤ. ایک تو لیجیٹمیٹ پروسیس ہے، گیو اینڈ ٹیک کا طریقہ کار ہے کہ انسان کچھ خرید رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کچھ لے رہا ہے، کوئی رقم اس نے ادا کر دی ہے اس کے اگینسٹ اس نے کوئی چیز پرچیز کر لی، بائی کر لی، وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک جو ان لیجیٹمیٹ طریقہ ہے، ایک تو بنیادی چیز یہ کہ وہ چیز ہی غلط ہے کہ جس کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، مثلا کوئی شراب کو خرید لے یا بیچ لے تو وہ چاہے اس کی پیمنٹ بھی کر دے وہ صحیح نہیں ہوگا. اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی لیجیٹیمیسی اصلا اس کے اندر نہیں ہے، مثلا کسی کے ساتھ چوری کر کے یا فراڈ کر کے یا کرپشن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے انسان مال تو اس کے پاس آ جائے گا مگر اسلام کی نظر میں وہ اس کا مالک نہیں بنتا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی مت کرو جو تم کرتے ہو کیا کہ حکام کے پاس، حکام کا مطلب جو رولرز ہیں، جو یعنی جن کے پاس پاورز ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے پاس تم کچھ مال لے جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کو نقصان پہنچا کہ اس کے مال کے اوپر تم قبضہ جما لو، جس کو عام اصطلاح کے اندر برائبری کہا جائے گا، رشوت کہا جائے گا. کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود بیچارہ خود وہ کچھ نہیں کر رہا، راستے میں جا رہا تھا اور ٹریفک سائڈنٹ نے پکڑ لیا، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی غلطی نہیں کی ہے، مگر وہ تنگ کر رہا ہے تو اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے انسان کچھ کرے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام کے سامنے یا رولر کے سامنے یا بیوروکریٹ کے سامنے کوئی رشوت دینا یا کوئی اور چیز کرنا جس کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان ہو اور اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ ہو جائے، اسلام اس کو الاؤ نہیں کر سکتا. اور اس کی بدترین جو قسم آتی ہے وہ آتی ہے خصوصیت کے ساتھ جو ججز کو برائب کرنے کا معاملہ ہے، جیسے اس کو اسلام نے بہت زیادہ ہائیلی کنڈیم کیا ہے کہ یہ کام کر کے کہ کسی طریقے سے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں ہو جائے اور سامنے والا جو مظلوم ہے اس کے اوپر مزید ظلم ہو جائے، کہ ظلم بھی اس کے اوپر ہوا اور فیصلہ بھی اس کے خلاف ہو جائے، یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں. خود اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں گے یا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ نیومرس ایگزامپلس کے جس کے اندر اس چیز کو الیبوریٹ کیا ہے. مولا نے بھی بہت زیادہ اس کو کنڈیم کیا ہے، کسی نے بھجوا دیا ایٹ دا ٹائم جب ظاہری خلافت تھی، کسی نے کوئی ہدیہ بھجوا دیا، ہدیہ کے نام آتا ہے نا اس وقت، تو پھر کوئی یہ تو نہیں بولتا ہے کہ رشوت میں دے رہا ہوں. وہ کبھی بھی کسی کو اگر کوئی غلط کام کرنا ہو تو ٹائٹل کبھی بھی غلط نہیں ہوتا ہے، ٹائٹل اچھا ہی ہوتا ہے. اس کا ذریعہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. کوئی مثلا تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایس ایچ او ہے، کبھی کبھی اس کو نہیں بولے گا رشوت دے رہا ہوں، اس میں یہ ہوگا میں آپ کے چائے پانی کے لیے انتظام کیا ہے یا آپ کے مٹھائی کا انتظام کیا ہے یا آپ کے ہدیے کے لیے ہم لے کر آئے. تو یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر ایک انڈیو فیور حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں مولا کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، بلکہ ایون میں آپ کے سامنے کوٹ بھی کر دوں، ایک شخص اشرف بن قیس ہے نا جو بلاغا کے اندر ہے، کہ وہ کچھ سویٹ لے کر آیا تھا مولا کے پاس اور مقصد یہ تھا کہ کوئی چیز اپنے فیور میں لے کر آئے، تو مولانا اس پہ کامنٹ یہ کیا تھا کہ خدا کی قسم اگر مجھے ساتوں خطہ ہائے زمین یعنی زمین کے سارے خطے جتنا ہفت اقلیم کا جو لفظ استعمال کیا اس بات پر بخش دیے جائیں کہ ان کے بدلے میں ناحق چونکہ کہ منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. تو یہ جو عدالت کی جو شدت ہے یہ تو آپ کو ملے گی اہل بیت کے حوالے سے اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے. ایک شخص نے خود پیغمبر اکرم کے سامنے آ کر یہ کہا, ایک جس کو پیغمبر نے کسی اتھارٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا یعنی کسی جگہ پر ڈیوٹی اسائن کی ہوئی تھی کہ وہ کسی پوسٹ کے اوپر تھا, تو اس نے کہا کہ میں کسی کام کا منصبدار ہوں یعنی میرے پاس ایک پوسٹ ہے اور لوگ میرے لیے ہدیے لے کر آتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ کیسی حالت ہو گئی ہے ہمارے کارگزاروں کی, ہدیوں اور تحفوں کی باتیں کرنے لگے ہیں ہمارے کارگزار یعنی جو ہمارے طرف سے جو ڈپیوٹیڈ افراد ہیں, یہ کیا یہ ہدیوں اور تحفوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھے ہوتے پھر بھی یہ لوگ ہدیے لے کر آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص اس پوسٹ کی وجہ سے, اس عہدے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ٹیمپٹیشن تو اس کے اندر ہے مگر تقوا اسی چیز کا نام ہے کہ پھر اس ٹیمپٹیشن کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو اپنے ایک قابو کے اندر لایا جاتا ہے. تقوا نام ہی اس چیز کا ہے, اور کس چیز کا نام ہے تقوا؟ ورنہ فرض کیجیے کہ 10-15-20-25 لاکھ روپے اگر کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو برا کسی کو نہیں لگتا, اچھا ہی لگتا ہے. تو اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ یعنی دنیاوی اعتبار سے بینیفٹ ہی حاصل ہوگا, کچھ حاصل ہو جائے گا, کچھ بنا لیں گے, کچھ گھر کو بیٹھ امپروو کر لیں گے, کچھ اور فائدے حاصل کر لیں گے. لیکن وہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان حلال اور حرام کے حوالے سے ایک لائن جو ڈرا ہے پروردگار کی طرف سے اس کو کتنا وہ کیئر کر رہا ہے. تو واپس ذرا اس آیت کو دیکھیں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو پہلی بات تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے جو ان ویلڈ جو ان لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے اس کے ذریعے سے اس کے مالک بننے کی کوشش مت کرو, نہیں بن پاؤ گے یعنی وہ تم کو لگے گا بٹ ان ریئل سینس یو آر ناٹ دا اونر. وہ تدلو بہا الا الحکام ہے, اور جو یہ حکام کے سامنے تم مال لے جاتے ہو رشوت کے طور پر, کیوں؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ تم میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی اور کا مال ہڑپ کر لے, اس کے ذریعے سے ایک انڈیو فیور لے کر ایک رونگ پاتھ کے ذریعے سے اپنے حق میں اس فیصلے کو کروا کے وہ چیز جو دوسرے کی تھی اس کے اوپر تم قبضہ کر لو. بالاسم, یہ گناہ کے ساتھ ہم نے کام کیا. وانتم تعلم, جبکہ تم کو پتا نہیں ہے. یہ بڑا لاجیکل ہے یعنی اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ انسان پورا فقہ کی کتابوں کو پڑھے تو اس کے بعد ہی اس کو سمجھ میں آئے. تو بہت لاجیکل ہے چیز اس کی ہے, ایک انڈیو فیور لے کر اپنے نام پر کروا لی تو اس سے وہ کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا. آیت نمبر 189, یس الونکا ان الاہلہ, اور یہ اب آپ دیکھیں گے یس الونکا کو ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت آئے گا ابھی آگے یعنی آج کے درس میں کچھ آئے گا, کچھ کل کے درس میں آئے گا, کچھ پرسوں کے درس میں آئے گا. یس الونکا, آپ سے یہ لوگ آ کر سوال کرتے ہیں. یہ 3-4 دفعہ آنے والا, شراب کے بارے میں آئے گا, اسی طریقے سے جوئے کے بارے میں آئے گا, اسی طرح سے ایون جو مینسز وغیرہ کے حوالے سے بھی جو اگلی آیتیں آنے والی ہیں اس کے اندر یہ سارا انداز اختیار ہوگا. یہاں پر اس کا بگننگ ہو رہی ہے, یہاں پر اس کا آغاز ہو رہا ہے. یس الونکا ان الاہلہ, اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں. اہلہ کس کو کہتے ہیں؟ کرسنٹ, وہ جو چاند کا جو اوپر نیچے ہونا, جو چاند کی جو برتھ کے بعد اس کا نظر آنا, پھر اس کے بعد بڑھ جانا, پھر اس کے بعد گھٹ جانا, یہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل, ان سے کہیے, ہیا مواقیت للناس والحج, یہ کیا ہے؟ یہ نظام الاوقات ہے انسانوں کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ حج کے لیے, کہ اس کے ذریعے سے ٹائمنگز کو کیلکولیٹ کیا جا سکے. ایک یونیورسل کیلنڈر ہے, باقی تو صحیح ہے آپ بناتے رہیے اپنا پورے کیلکولیشنز کے ساتھ, مگر آپ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کے پاس فرض کیجئے کہ نہ گھڑی ہے, نہ کوئی دوسری چیز ہے, نہ کوئی دوسرا کیلنڈر موجود ہے, تو مہینے کا حساب رکھنے کا یونیورسل کیلنڈر ہے کہ جو آسمان کے اوپر ٹنگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے اس کے اندر. اب اس کو دیکھیے, مہینے کا پورا حساب ہو جائے گا کہ مہینے کا آغاز ہے, مہینے کا مڈ آ گیا یا مہینے کا اختتام ہے. یو کین ایزیلی کیلکولیٹ, وہ آسمان کے اوپر ہے, اس کے لیے کوئی تکلف بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مثلا کوئی بیٹری چارج کرنی پڑے گی یا یہ کرنا پڑے گا یا وہ کرنا پڑے گا, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ بالکل آسان ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے سے مہینے کا حساب کتاب بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسلام کے اندر جو لیونر کیلنڈر کو رکھا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑا نیچرل ایک پروسیس ہے. سورج کے ذریعے سے آپ مہینے کا حساب نہیں رکھ سکتے, سورج کے ذریعے سے آپ دن کا حساب رکھ سکتے ہیں. تو وہ رکھا گیا ہے فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا, وہ سورج کے ذریعے سے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مہینے کا حساب کیسے ہو, تو مہینے کا حساب سورج کے ذریعے سے نہیں ہو پائے گا, یعنی نیچرل پروسیس کے تحت نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے کچھ کیلکولیشن اسپیشلی آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن جہاں تک لیونر کیلنڈر ہے اس میں مہینے کا حساب ایزیلی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو سال کا حساب ہے اس کے لیے تو بہرحال آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی, چاہے وہ حج کا معاملہ, چاہے وہ سولر کیلنڈر ہو, چاہے وہ لیونر کیلنڈر ہو. لیکن سنس کے منتھلی کیلکولیشن اس میں آسان ہے, ڈیڑھ سال کی کیلکولیشنز بھی اس کے اندر نسبتاً آسان ہوگی. اب وہ آپ جنگل میں چلے جائیں, آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں کہ نہ کوئی سیٹلائٹ ہے, نہ کوئی ڈش اینٹینا ہے, نہ کوئی انٹرنیٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر بہرحال آسمان پر چاند تو موجود ہے, اس کے ذریعے سے مہینے کا حساب آرام سے کیا جا سکتا ہے. جنرلی بالکل نارتھ پول اور ساؤتھ پول کو مت لے آئیے گا, تو جنرلی جہاں پر انسانوں کی آبادی ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ایزیلی کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. تو فلسفہ بھی اس کا یہی بیان کیا گیا, قل ہی مواقع تو لکھنا سے والحج. اے حبیب یہ مواقع ہے, مواقع کا مطلب وہ وقت سے نکلا ہے, کہ نظام الاوقات کہ جس کے ذریعے سے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے لناس انسانوں کے لیے. اس میں ساری چیزیں آ گئی, ماہ رمضان بھی آ گیا, عید بھی آ گئی. انفارچونیٹلی وہ جو سسٹم بن گیا ہے وہ بڑا موقری کا باعث بن جاتا ہے, ورنہ ایز سچ اگر آپ سسٹم کو دیکھیں تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ موقع نہیں ہے. ورنہ کبھی اگر اس پہ بات ہوئی تو انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے. حج بھی اس کے اندر شامل ہو گیا, لیکن اس کی اسپیشل یعنی اس کا ایک اسپیشل امپورٹینس کی وجہ سے اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا. وَلَيْسَ الْبِرُّ, اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. یہ بر کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو پوری آیت آئی تھی سورہ بقرہ ہی کے اندر, وہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو, کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی اس چیز کا نام ہے کون ایمان لایا, کون اللہ پر ایمان لایا, آخرت کے اوپر ایمان لایا وغیرہ وغیرہ. وہ پورا سلسلہ جو تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہاں پر پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اسی لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر آؤ پیچھے کی طرف سے. ظہر کہتے ہیں عربی کے اندر پیچھے کو, من ظہور رہا, یعنی ایک تو انسان کا گھر کا دروازہ ہو گیا اور ایک ہو گیا کہ وہ پچھواڑے سے آئے, یعنی دروازہ نہیں ہے, وہ کہیں اور سے دیوار پھاند کے آ رہا ہے, وہ وال کو کراس کر کے آ رہا ہے. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب انہوں نے احرام باندھ لیا تو ایک ان کا ایک ٹریڈیشن تھا, جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کلچر کے اندر آ جاتی ہیں اور ان کو پھر زیادہ ویٹیج دیا جانے لگتا ہے. یہ آپ لوگ محسوس مت کیجیے گا, اس لیے کہ جہاں پر عموم مجلس ہوتی ہے اس میں تو ہم لوگ بول دیتے ہیں, اس لیے کہ سامنے خواتین نہیں بیٹھی ہوتی ہیں, کہ ایک ہوتی ہے عورتوں کی توضیع مسائل, یہ خواتین کی جو توضیع مسائل اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. وہاں کلچرل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو دین اور شریعت کے نام سے ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح سے کر لو اور اس طریقے سے کر لو. جیسے جو ہمارے جو ہندوستانی مومنین ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب سے پہلے ہی مصر ہوتے ہیں, کہ کسی طریقے سے جو فاتحہ ہے اس کو مغرب سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے مرحوم کا. وہ مغرب کے بعد اگر ہو گیا تو کوئی بہت بڑی قیامت ہو جائے گی, چاہے اس کے بعد پھر یعنی وہ نماز مغرب جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے یا قضا بھی ہو جائے, وہ کوئی سارا سیکنڈری ایشو. کہ نہیں, میت کے لیے ثواب ہے وہ مغرب سے پہلے جانا چاہیے. یہ کون سا ہے نا, آپ مغرب سے پہلے تو ایک دن پورا مغرب سے پہلے کر لیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے یعنی یہ جو مغرب ہے اس بالکل ایسے ہے کہ جیسے اذان کے اللہ اکبر آئے گی اس کے ساتھ ہی اس فاتحہ کو آنا چاہیے اور نماز کے ساتھ اس کا پورا کلیش ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ساری کلچرل چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں یوں کرنا ضروری ہے. نہیں, مجلس کریں بہت اچھا ہے, قرآن خوانی کریں بہت اچھا ہے, ایون ان کے اسال ثواب کے لیے آپ کھلانا چاہیں وہ بھی کریں, مگر یہ کس نے کہہ دیا کہ بالکل اس کو اس کی طریقے سے کوئنسائڈ کرنا چاہیے. تو یو ول فائنڈ مینی سچ تھنگس جو سوسائٹی کے اندر آج بھی ہم کو نظر آتی ہے. وہاں پر یہ تھا ایک, یعنی بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اگر ایک شخص احرام باندھ لیا اس نے, آپ حج تو میرے خیال میں میجورٹی کر چکے ہوں گے آپ لوگ, اس کے اندر اگر کسی نے حج کے لیے احرام باندھ لیا, احرام پہن لیا اور نیت کر کے نکل گئے, تو اب نکل گئے تو اس کے بعد واپس اگر کسی وجہ سے آنا بھی پڑا تو دروازے سے نہیں آئیں گے. کب تو ہم نکل چکے تو ہم واپس کیسے آئیں, تو ہم کیسے آئیں گے, کب پیچھے سے آئیں گے, کب دروازے سے ہم نہیں آئے, ہم پیچھے سے آئیں. اب یہ کیا ہے, یعنی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیا بھائی معصوم نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو ٹھیک ہے سمن, یعنی بالکل ہم سمعنا واطعنا کہ معصوم نے اگر کہا ہے تو بات ختم ہو گئی, لیکن نہیں, معصوم نے کچھ نہیں کہا. یہ کیا ہے, اپنی طرف سے ایک چیز کو ڈیولپ کر لیا ہے, اس کے اندر زحمت بھی بہت زیادہ ہے مگر کیے جا رہے ہیں. کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار یہاں پر کنڈیم کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو کیوں نیکی مانا ہوا ہے تم نے, کہ یہ کوئی نیکی ہے کہ تم احرام پہن کر پیچھے کی طرف سے آؤ گے دروازے سے نہیں آؤ گے. آپ کو شاید حیرت ہو, شاید آج بھی اس طرح کا ایک کانسیپٹ ہے کہ کہاں تھا وہ تو میں بھول گیا, لیکن شاید ہندوستان کے اندر ہے یا پاکستان کے اندر ہی کسی علاقے کے اندر یہ کسٹم آج بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ دروازے کو گروا دیتے ہیں, وہاں پہ دیوار بنا دیتے ہیں اور دروازہ کسی اور جگہ سے نکلواتے ہیں. یعنی اگر فرض کیجئے کہ جیسے یہ والا دروازہ یہاں پر لگا ہوا ہے سامنے کسی کا گھر ہے اور اس کے اندر یہ دروازہ ہے باہر جانے کا, تو انتقال اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ اس دروازے کو بند کروا کے یہاں پہ دیوار یعنی بنوا دیں گے اور دروازہ کسی اور جگہ سے نکلوائیں گے. فار واٹ ریزن کا ملک الموت جو ہے وہ یہ دروازہ سے کیا کہ اب یہ والا جو دروازہ ہے اس کو وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ دیکھ گیا ہے, تو اس کو بند کرو اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ سے اب یہ اس کو کیا کہیں گے, مگر آپ کو ملے گا اس قسم کے کچھ توہمات جو ہمارے یہاں نہیں ہیں تو اس پر ہمیں ہنسی آتی, مگر بہت سارے توہمات وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, سپرسٹیشیس بہت سارے کانسیپٹ بن جاتے ہیں اس پر دوسرے ہنستے ہیں. تو مین جو پرپز ہے, مقصد ہے اسلام کا, وہ کیا کہ میزان کو سمجھے, یارڈ اسٹک کیا ہے, کہ یارڈ اسٹک یہ ہے خدا کیا کہہ رہا ہے اور خدا کے نمائندے کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہے یارڈ اسٹک, وہ ہے معیار, اسی پر تحقیق ہو, اسی تحقیق کا نام اشتہار ہے, اسی اشتہار کے نتیجے میں جو ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرجع کا ایکسپرٹ اوپینین ہے. خیر یہ بات تفصیل ہو جائے گی. اچھا اب اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر وسعت دیں, اس لیے کہ جو معصومین کی روایات کے اندر اس کو ایلیبریٹ کیا گیا ہے, اس کے اندر یہ بھی کیا کہا گیا کہ جس طریقے سے دروازے سے داخل ہونا یہ مناسب طریقہ ہے, یہ تمیز والا طریقہ ہے, اسی طریقے سے جس کو خدا نے دروازہ قرار دیا ہے اس سے داخل ہونا اور دین کو حاصل کرنا یہ نیکی ہے, نہ یہ کہ تم اپنی طرف سے ادھر سے ادھر سے جمپ لگانے کی کوشش کرو. اور پھر اس کے بعد وہ جو مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی, اس کو کوٹ کیا گیا کہ انا مدینۃ العلم و علی باب, کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے, تو اگر تمہیں مجھ سے کچھ لینا ہے تو آنا پڑے گا اس روٹ سے, یہ نہیں ہوگا کہ تم ادھر ادھر سے جمپ لگانے کی کوشش کرو, بلکہ جو روٹ پروردگار نے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ اہل بیت اور آل محمد جو ہیں وہ ابواب اللہ ہیں, یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. یسالونک عن الاہلۃ, اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں اہلۃ کے بارے میں, یعنی وہی چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نظام الاوقات ہے, یہ ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ٹائم کا پتہ چل سکے, والحج اور اسی طرح سے حج کا بھی پتہ چل سکے. وليس البر, اور نیکی یہ نہیں ہے, بأن تقتل البيوت من ظهورها, کہ تم گھروں کے پیچھے سے چھلنگ لگا لگا کر آنا شروع کر دو, ولكن البر من اتقى, ہاں نیکی تو وہ ہے کہ جس کے اندر انسان تقوی کو اپنا طریقہ بنائے, کہ جس کے اندر کنٹرول اس کے پاس ہے, چیزیں اس کے کنٹرول میں, اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے کنٹرول میں, تو نیکی اس چیز کا نام ہے. وأت البيوت من ابوابها, اور دیکھو گھروں کے اندر داخل ہو اس کے دروازے کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیابی کو حاصل کر دو, تقوی کامیابی. آیت نمبر 190, اب دیکھیے حج کی بات آئی, آگے یہاں پر اب جو باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے بعد حج, یہی ساری باتیں اب آگے آئیں گی, اور اس کے بعد پھر تھوڑا عرصہ گزرے گا اور اس کے بعد پھر نکاح اور طلاق سے متعلق بہت ساری باتیں آنے والی ہیں, اسٹارٹنگ فرام آیت نمبر 221 سے لے کے 241 تک تقریباً یہ سلسلہ چلے گا. تو مختلف ڈائیورسفائڈ ٹاپکس ہیں جس کو سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کور کیا گیا. اب قتال کی جو بات آ رہی ہے, پہلے یہ ماہ رمضان روزے کی بات آئی, تقوی کی طرف متوجہ کیا گیا, پھر اس کے بعد تقوی کا ایک لٹمس ٹیسٹ بیان کیا گیا جو آگے اور بھی چلتا رہے گا, پھر اس کے ساتھ پروردگار عالم نے نظام الاوقات کے حوالے سے حج کو ایک انٹروڈکشن جو ہے اس کا دے دیا کہ یہ حج جو ہے وہ بھی ایک اہم عبادت ہے. اب آگے جب حج کی بات آ رہی ہے, اب ذہن میں لائیے مدینہ منورہ کو, اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ مدینہ تشریف لا چکے ہیں اور مکہ سے ہجرت کی ہے, تو اب جو مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے ہیں تو کیفیت کیا ہے کہ مکہ سے ان کو زبردستی نکالا گیا ہے, ہجرت کی ہے حکم خدا سے, مگر پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو حالات وہاں پر تھے وہ فیوریبل نہیں تھے, لہٰذا ہی ہیڈ ٹو موو فرام مکہ ٹو مدینہ. اب جب یہ مدینہ آ چکے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد مکہ ان کے لیے ایک نو گو ایریا بنا ہوا ہے کہ جہاں پر وہ جا نہیں سکتے, تو جب جا نہیں سکتے تو جانے کے لیے اس بات کا امکان ہے, بدر کی لڑائی ہے, احد کی لڑائی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اندر جنگیں ہونا شروع ہوئی, انہوں نے حملہ کر دیا, انہوں نے اپنا ڈیفینس کیا, پھر حملہ کر دیا, پھر ڈیفینس کیا. تو پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جب یہ لوگ تھے تو اس وقت اسٹریٹجی یہ تھی کہ نہیں, کسی قسم کا کوئی بھی ہتھیار اٹھانے والا معاملہ نہیں ہوگا, ہم اس وقت بالکل خاموش رہیں گے, جو مختلف مقامات پر آیت آئی بھی ہیں قرآن مجید کے اندر کہ خاموش ہو اس وقت بالکل بھی, بستے یا بالکل یعنی ہاتھ باندھ کے رکھو, کوئی کسی قسم کا ریٹیلیشن نہیں ہوگا, کسی قسم کی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. مکے کے 13 سال اسی طرح سے گزارے گئے, بہت کم شاذ و نادر کچھ ریٹیلیشن ہو ورنہ کسی قسم کا کوئی ریئیکشن. اب جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو اب اس کے بعد ایک اسٹیٹ فارم ہو چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, اب اسلام دوسرے رخ کو پیش کر رہا ہے, کہ اسٹریٹجی کو جب مرتب کیا جائے گا, جب اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا جائے گا تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے گا کہ اب مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو چکی ہے, اسٹیٹ فارم ہو چکی ہے, اب اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو گویا اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے, اب ایز اے ریزلٹ اپنا ڈیفنس بھی بھرپور کرنا پڑے گا اور موقع آئے گا تو شاید حملہ بھی کرنا پڑے گا. اب یہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں اور اس کے بعد پھر حج کے حوالے سے متوجہ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ پھر صلح حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر عمرت القضاء, عمرت القضاء کے بعد فتح مکہ. یہ پورا اگر سیکوینس جو سیرت رسول کا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ آیتیں زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئیں گی. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی. اس وقت ایک اگریمنٹ ہوا, پیکٹ ہوا, اس پیکٹ کے تحت پھر اگلے سال مسلمان گئے, وہ تھا عمرت القضاء. یعنی 6 ہجری یہ صلح حدیبیہ, 7 ہجری یہ ہے عمرت القضاء, 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. جیسے کہ بریچ آف کانٹریکٹ جو تھا وہ ان کی طرف سے ہوا اور ایز اے ریزلٹ پیغمبر اکرم نے مکہ کے اوپر حملے کا اعلان کر دیا. جیسے کہ انہوں نے اس پیکٹ کو فالو نہیں کیا تھا, جو 10 ایئرس کا ایگریمنٹ تھا صلح حدیبیہ کے اندر, جس کے اندر مسلمانوں پر یہ حملہ نہیں کریں گے, ون نمبر ٹو مسلمانوں کے جتنے بھی الائز ہیں ان کے اوپر بھی حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے حملہ کر دیا, ایز اے ریزلٹ فتح مکہ کا پورا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہاں پر پہلے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر کنوینس کیا جا رہا ہے, راغب کیا جا رہا ہے کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو فائٹ, کہ اب آئیں بیٹل فیلڈ کے اندر اور کسی قسم کی سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا ہے. قتال کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرو اور قتل ہو جاؤ, یعنی میدان میں آؤ گے تو دونوں چیزیں ہوں گی. یہ تو نہیں ہوگا کہ مثلا تم آؤ گے میدان میں تو بس تمہاری تلوار چلے گی اور سامنے والا ہتھیار استعمال نہیں کرے گا, نہیں وہ بھی کرے گا. تو اب تمہارا کام ہے میدان میں ثابت قدم رہنا, اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرنا. اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے, ون ون سچویشن تمہارے لیے. اگر تم اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرو, ون, نمبر ٹو یہ سارا کام فی سبیل اللہ اللہ کے لیے ہو, اس میں اپنا مقصود نہ ہو, بڑائی دکھانا, اپنی بہادری دکھانا, کچھ نہیں, صرف اور صرف خدا کے لیے, اور میدان میں ڈٹ جاؤ. اب اس کے بعد ون ون سچویشن کیا ہے کہ اگر تمہارا وار چل جائے تو تم غازی ہو, اور اگر اس کا وار چل گیا تو تم شہید ہو. یعنی تم لوز کچھ نہیں کرو گے, تم کچھ بھی چیز لوز کرنے والے نہیں ہو, تم کامیاب ہو دونوں صورتوں کے اندر. وقاتلوا, قتال کرو میدان کے اندر ان لوگوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ, نمبر ایک اللہ کی راہ میں یہ ہونا چاہیے, الذین, ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, یقاتلونکم, جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں, ولا تعتدوا, خبردار تجاوز مت کرنا, لائنز کو کراس مت کرنا. یعنی تقویٰ تمہارے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد بھی انسان دیکھیے وار کے اندر جب گیا ہے اور قتال کرنے کے لیے گیا ہے تو پھر تو تلوار چلتی چلی جائے, نہیں ایسا نہیں, اس موقع پر بھی لا تعتدوا, خبردار لائنز کو کراس مت کرنا. مثلا عورتوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا, بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا, ان کو قتل نہیں کرنا, یہ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام کے نظام جہاد اور قتال کے اندر باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں گے کہ ایون جنگ جمل کے اندر بھی جہاں پر مولا کائنات نے واقعا کیا کیا ظاہری اعتبار سے ظلم اور مظالم نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس موقع پر مولا نے ان تمام رولز کو اپلائی کیا ہے, تمام رولز کو اپلائی کیا ہے, جنگ صفین کے اندر بھی کیا ہے, جمل کے اندر بھی کیا ہے, اور پہلے مرحلے کے اندر تو کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ سب چیزیں اوائڈ ہو جائیں. اس لیے کہ قتال ایسا نہیں کہ بس جاؤ اور کود پڑو میدان کے اندر, نہیں, سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش کرو کہ آئے واقعا قتال کا موقع ہے یا نہیں ہے. جب وہ 13 سال تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر تلوار نہیں اٹھا رہے, تلوار کو نیام میں رکھا ہوا ہے, اسی طرح سے مدینہ منورہ کے اندر اسٹارٹ میں نہیں, اب جب حملہ ان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر خدا کی طرف سے حکم آتا ہے. یہ جو ہمارے سامنے پھر مولا کی سیرت ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ 25 ایئرس تک نہیں تلوار کو نیام میں رکھو, اس کے بعد پھر جب موقع آتا ہے تب نکالتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہمارے سامنے ہے کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایگزامن کرنا اور اینالائز کرنا کہ سچویشن کیا ہے اور اس کے اندر کیا اسٹیپ ہونا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر پروردگار عالم کیونکہ ایک رول ماڈل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں اب یہ حکم دیا جا رہا ہے, قتال کرو اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ, یقاتلونکم, جو تمہارے ساتھ قتال کر رہے ہیں, جو جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل نہیں کرے, ولا تعتدوا, تو اس کے اندر بھی لائنز کو کراس مت کرنا, تجاوز نہیں کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. معتدین وہی تجاوز کرنے والے, لائنز کو کراس کرنے والے. وقتلوہم اور ان کو قتل کرو حیث ثقفتموہم جہاں تم ان کو پالو انہیں قتل کرو. یہ قریش کی بات ہو رہی ہے, مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا اور ابھی بھی مسلسل ان سے لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ اخرجوہم اور انہیں نکال دو, باہر نکال دو, من حیث اخرجوکم جس طرح سے انہوں نے تمہیں باہر نکال دیا تھا. ٹٹ فور ٹیٹ. والفتنۃ اشد من القتل. ہاں قتل اچھا نہیں ہے لیکن فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. جو قتل ہے وہ اچھا نہیں ہے. کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ بھی جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے اور اس حد تک نہ آتے کہ ہمیں تلوار ان کے سامنے نکالنی پڑے. لیکن اب جب کہ ایسا ہو گیا تو یاد رکھو فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. آگے آئے گا مزید. والفتنۃ اکبر من القتل. شدید بھی زیادہ ہے, بڑا بھی زیادہ ہے, کہ اس کا جو نقصان ہے اس کے مقابلے میں یہ نقصان اور بھی زیادہ ہے. ولا تقاتلوہم اور اس کے بعد اب واپس ایک لائن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بھی ذہن میں رکھو. لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ قتال مت کرنا. تو پہلے مرحلے میں تو قتال کرنا ہی, پہلے مرحلے میں تو قتال ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسرے مرحلے میں اگر وہ قتال کر رہے ہیں تو تمہیں بھی قتال کرنا ہے, یعنی تمہیں بھی اپنا ڈیفنس کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ کر حملہ بھی کرنا ہے. نمبر تین اس کے اندر کہ جب تم قتال کر بھی رہے ہو چاہے اپنے ڈیفنس میں کر رہے ہو تو کوشش کرنی ہے کہ تمہیں مسجد الحرام کے پاس جو حرم کا جو ایریا ہے جس کو محترم قرار دیا ہے کا اس کو جائے امان قرار دیا گیا وہاں پر خون نہیں بہنا چاہیے. ایک اور بات لیکن یہ بھی کس صورت میں کہ جب وہ بھی اس بات کی رعایت کرنے کے لیے تیار ہو, ورنہ ابھی آگے بات آئے گی کہ اگر وہ اس کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہاں پر بھی ان کے ساتھ قتال کرو. یہ بھی آگے آئے گی بات. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام. اور خبردار دیکھو مسجد حرام کے پاس جو محترم مقام کعبہ کے آس پاس کا وہ ایریا جو حرم ہے اس کے پاس قتال مت کرنا. حتی ہاں یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اگر اس کے اوپر آ جائیں کہ نہیں وہاں پر بھی تمہیں قتل کرنے لگیں تو پھر تم یہ نہیں کرو گے. وہ جو یہ لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دائیں گال پر مار دے تو تم بائیں گال آگے کر دو, ایسا نہیں ہوگا. پھر اس موقع پر تمہیں اپنا ڈیفینس کرنا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ بس اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو قتل کر دو. کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی جزا ہونی چاہیے کافروں کی, یعنی ایسے کافروں کی تو جزا یہی ہونی چاہیے. آپ اس کے اندر دیکھ لیں بہت ہی بالکل ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے اس کے اندر. تمہارے ساتھ جو قتال کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ یہ کرو. جنہوں نے تمہیں نکالا تھا اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کو نکال کر باہر کرو اور پھر ان کے اوپر بھرپور شدید حملہ ان کے اوپر کرو. اس میں بھی جو مسجد حرام کا ایریا ہے اس کے اندر تمہاری طرف سے کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے, تمہاری طرف سے تلوار نہیں نکلنی چاہیے. لیکن اگر وہ نکالیں تو اس موقع پر تم اپنا ڈیفنس کرنے کا پورا پورا اختیار رکھتے ہو. فَإِنِنْتَهُ پھر اگر وہ رک جائیں, آیت نمبر 192 فَإِنِنْتَهُ پھر اگر وہ رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ بھی غفور ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. یعنی پھر وہ رک جائیں تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مسجد الحرام کے پاس ان کو مارنا شروع کر دو کہ اب تک تم نے مارا. وہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں پر کم سے کم لڑائی نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہوگی. اور اگر وہ طے کر لیں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ نہیں صاحب آئندہ سے ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور معقول بات لگ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے ایک بیک ہو جائے جیسے صلح حدیبیہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ اور ان کے ساتھ قتال کرو حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ ختم ہو جانا چاہیے. فتنے کے اندر کیا ہے؟ خود پرستی کو بھی مانا گیا ہے, اسی طریقے سے شرک کو بھی مانا گیا ہے. یعنی وہی والی بات کہ چونکہ ان کی طرف سے حملہ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تب پہلا تو مرحلہ کنوینس کرنے کا ہے, پہلا تو مرحلہ ڈائلاگ کا ہے. مگر جب اس کے ذریعے سے بات وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ الٹا حملہ کر رہے ہیں تو پھر تمہیں قتال کرنا. پھر کب تک قتال کرنا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. وہ یکون الدین للہ اور خالصتاً دین جو ہے وہ اللہ کے لیے باقی رہ جائے. فإن انتہوا اور اگر وہ رک جاتے ہیں فلا عدوانا الا علی الظالمین تو ظالم کے سوا کسی کے اوپر تجاوز نہیں کیا جائے. اب یہ تجاوز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تم بھی کرو. تجاوز سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر مراد ہے ٹٹ فار ٹیٹ, سم تھنگ رانگ. آواز آ رہی ہے نا ہماری آخر تک, تو اب ہم اس کو روکتے نہیں. فإن انتہوا فلا عدوانا الا علی الظالمین اگر یہ رک جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر تجاوز مت کرو. یعنی ظالموں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان ظالموں کو ان کے ظلم کا جواب دو. اب وہ بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ مثلا عدوان کیا ہوتا ہے, تجاوز کیا ہوتا ہے, مثلا کسی کو قتل کر دینا یہ تجاوز ہے. مگر کب تجاوز ہے؟ جب وداؤٹ ریزن. اور اگر کسی کو تجاوز یعنی بغیر ریزن کے نہیں ود ریزن قصاص کی وجہ سے یا اس کے حرکت کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے तो फिर इसको उद्वान नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये बोलने का अंदाज है, जिस तरह से आप तौर पर टेट फॉर टेट कहा जाता है वो वाला अंदाज यहां पर इख्तियार किया गया, या आगे भी इख्तियार किया जाएगा। अशारुल हराम व बिशहरुल हराम, बिशहरुल हराम है, देखो महीने की हुरमत महीने की हुरमत के बदले है, यानी क्या मतलब, वो चार महीने कि जो मुसलमानों के नजदीक नहीं, इवन इस्लाम से पहले, जिसकी बुनियाद गालिबन दीन इब्राहिमी के अंदर है, कि जहां पर इस चीज को कहा गया था कि भाई जंग वंग अगर होगी भी तो इन चार महीनों में नहीं होगी। देखिए कुछ जगह हैं कि जिनको मोहतरम करार दिया गया, जैसे मस्जिदुल हराम के पास का एरिया, और कुछ टाइमिंग्स हैं, कुछ मौसम है, कुछ महीने हैं कि जिनको मोहतरम करार दिया गया। उन चार महीनों के अंदर मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा, इसमें रजब अलग आता है, बाकी ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये तो तीन लाइन से आते हैं। तो ये जो महीने हैं इनको कहा गया मोहतरम महीने, क्यों, इसके अंदर जंग नहीं करेंगे, यानी अगर जंग का मौका भी होगा तो जंग नहीं करेंगे। इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा, इस्लाम ने भी इसको एंडोर्स किया कि बिल्कुल ठीक है, इसलिए इस्लाम तो जंग को अवॉइड करना चाहता है। तो अगर मोहतरम महीनों का कोई एहतराम करे तो उसके बदले में मोहतरम महीनों का एहतराम, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि मस्जिद हराम के पास खबरदार कताल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो तुम पर हमला करें मस्जिद हराम के पास तो तुम अपना दिफा करो, फिर तुम भी उनसे लड़ाई करो, कत्ल करो उनको। इसी तरीके से यहां पर भी कहा गया कि अशारुल हराम बिशारुल हराम, कि मोहतरम महीने का मामला भी उसी सूरत में है कि जब मोहतरम महीने के बदले में मोहतरम महीने का एहतराम किया जाए। अगर वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कि मुसलमान तो मोहतरम महीनों को मानते हैं, इनके ऊपर इसी में चढ़ाई कर दो, इसमें वो कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे मुकम्मल कायदा दिया जा रहा है, वाल हुरमा तो किसासुन, किसास का मतलब भी क्या है कि बदला, किसास का मतलब भी क्या है, एवज, वल हुरमा तो किसासुन, जितनी भी मोहतरम चीजें हैं उन सब का मामला बदले के साथ है, यानी अदला बदला होगा। वो अगर उसका लिहाज करेंगे तो तुमने लिहाज करना है, तुमने तो करना है, लेकिन अगर वो लिहाज न करें तो तुम्हारे लिए भी लिहाज करना जरूरी नहीं है, फिर तुम्हारे लिए जायज है कि तुम उस बजाहिर एहतराम को क्रॉस कर जाओ उस अपने डिफेंस की वजह से। जैसे यहां पर दो मिसालें आ गई, एक मोहतरम महीने की बात आ गई, एक मोहतरम जगह की बात आ गई, और आगे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, बस अगर कोई तुम्हारे ऊपर तजावुज करे तो तुम भी उसी की तरह उसके ऊपर तजावुज करो। ये तजावुज फिर तुम्हारी तरफ से तजावुज नहीं माना जाएगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, यानी उसके हवाले से इसको तजावुज का काउंट किया जाएगा। तो उसने लाइंस को ड्रॉ किया, तुम्हें लाइंस को उसने लाइंस को क्रॉस किया, तुम्हें इस लाइंस को क्रॉस करना पड़ा, तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया, तुमने डिफेंस की वजह से किया, उसकी हरकत की वजह से तुम्हें मजबूर होना पड़ा। तो ये भी उसकी मिसाल है, इसलिए खुद इंसान को भी मोहतरम माना गया। क्यों, अगर आप बुनियादी तौर पर देखें, मन कतल नफसन बगैर नफसन और फसादन फिल अर्ज फकअन्नमा क़तला नासा जमीअ, अगर किसी ने बगैर किसी रीजन के, बगैर किसास के, बगैर फसाद के किसी को कत्ल कर दिया, वो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो वो तो बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन सारा मामला ये है कि अगर सामने वाला उस बात को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है और आगे बढ़कर अगर हमला कर दे, तो क्या हम बुद्ध मत के भिक्षुओं की तरह से कहें कि मसलन हमें कुछ नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं, बुजदिल बनने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। वो तो कहता है कि निकलो और रस्म शब्बीर अदा करो, मैदान में आ जाओ अगर उसका मौका है तो। فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله, हाँ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, कंट्रोल तुम्हारा अपने ऊपर होना चाहिए। उस मौके पर भी जब तलवार के ऊपर तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारा हाथ कंट्रोल के साथ हो, ये नहीं होगा कि तुम्हारा हाथ जो है वो तजावुज किसी ऐसे के ऊपर करने लगे कि जिसने कोई जुल्म नहीं किया है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके। वालम, और जान लो, अन अल्लाह मअल मुत्तकीन, यकीनन अल्लाह साहिबान तकवा के साथ है, मुत्तकीन के साथ है। वह अनफेकू, अगली आए, वह अनफेकू फी सबीलिल्लाह है, और देखो अल्लाह की राह में खर्च करो। अब आप कोई भी चीज देख लें, अगर किसी सिस्टम को डेवलप करना है तो वो पैसे के बगैर नहीं हो सकेगा, इट्स इम्पॉसिबल। मुसलमानों ने इस्लाम को जो इतना प्रमोट किया तो उसके अंदर भी अगर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल ना हो तो कैसे वो सिस्टम डेवलप हो सकेगा, इट्स इम्पॉसिबल। माल माले हलाल हो और फिर ये जज्बा हो कि उसे खुदा की राह में खर्च करना है, ये है इंफाक, इंफाक फी सबीलिल्लाह, जो रिलीजियस लेवीज कहलाती हैं उसके अंदर, कि अनफिकू फी सबीलिल्लाह। अब अगर फर्ज कीजिए कि हम इसी आयतों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं कि अगर कताल करना है, मैदान के अंदर निकलना है, तो मैदान में निकलना के बगैर पैसे के हो सकता है? मैदान में निकलना है तो हथियार चाहिए, हथियार बगैर पैसे के आएगा? अगर मैदान में निकलना है तो सवारी चाहिए, तो क्या सवारी बगैर पैसे की आएगी? इट्स इम्पॉसिबल। اگر جب جا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک تو جو اتنا پورا جو خرچہ ہے, یعنی اس کے اندر کھانا ہے پینا ہے دوسری 10 چیزیں ہو سکتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیا بغیر پیسے کے ہوں گی؟ نہیں, ان سب کے اندر پیسے کی ضرورت ہے. جہاں آپ پیسہ مائنس کرتے جائیں گے وہاں پر زحمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. وہ تو ٹھیک ہے, پھر آخر تو یہی ہے کہ اگر کچھ نہیں اور موقع ہے تو پھر تو ہاتھوں سے بھی لڑو, اگر کچھ نہیں ہے تو بھوکے پیاسے بھی لڑو, لیکن وہ زحمتیں جتنی بڑھ رہی ہیں اس کے نتیجے میں کام مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر سوشل ورک بھی اگر کوئی میدان میں آپ کو کرنا ہے تو کیا بغیر پیسے کے ہو سکتا ہے؟ چاہے آپ مدرسہ قائم کرنا چاہیں, چاہے آپ سوشل ورک کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیں, چاہے بچیوں کی شادی کروانا چاہیں, چاہے آپ اس کو گھر بنا کر دینا چاہیں, چاہے کوئی بھی آپ کرنا کام کرنا چاہیں, نہیں بیٹھ کوئی اکیڈمک کام کرنا چاہیں, کوئی کتاب چھاپنا چاہیں, کوئی سی ڈی بنانا چاہیں, یا کوئی مثلا اینی تھنگ, کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر پیسے کا انوالومنٹ نہ ہو. یہ اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے. تو یہاں پر بھی پروردگار عالم, آپ دیکھیں قتال کی بات کی, قتال کے فوراً بعد کا انفقو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, اور خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اگر مال تمہارے پاس ہے اور تم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو سوسائٹی ڈیڈ ہو جائے گی. تم خود اپنے آپ کو, یعنی من حیث المجموع سوسائٹی کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو کہ پیسہ ہے خرچ نہیں کر رہے تو زحمتیں بڑھیں گی. ایز اے ریزلٹ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا کہ وہ کام نہیں ہو پائے گا اور جو معاشرہ ہے وہ ڈیٹ کی طرف چلا جائے گا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا کہ اگر کسی کے پاس کم ہے, بہت مختصر ہے, تو یہ بھی وہ نہ کرے کہ ایک ساتھ اتنا خرچ کر دے کہ اس کے بعد اگلا کام کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ بچے گا. یہ بھی ہلاکت نہ ہو. کام کرو, خرچ بھی کرو, خرچ کرو دماغ کے ساتھ خرچ کرو, پرائیورٹیز کو سیٹ کرو کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے, کب خرچ کرنا ہے. لیکن انتظار کرتے کرتے یہ بھی نہ ہو کہ انسان کو کہہ کے بس میں پرائیورٹیز ہی بنا رہا ہوں, اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہوں, جس کے بعد 10 سال ایسے ہی گزر جائیں اور کوئی کام بھی نہ ہو پائے. یہ بھی نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ جو آخرت سے متعلقہ کام ہے ان کے اندر اپنی جتنی پلاننگ کرتے جلدی کرو, اس کے اندر لیٹ مت کرو, عقل استعمال کرو, اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن شیطان وسوسے ڈال کر اس کام کو لنگر آن نہ کر دے. یہ نہ کریں گے مثلا وہ لمبا ہی ہوتا چلا, دیر از آلویز ٹمارو, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, ہاں بھی اس کو کرتے. نہیں, پرائیورٹیز میں سب سے پہلے تو یہ پرائیورٹی ہو کہ کام تو کرنا ہے, لیکن اس کام کے اندر جو کرنا ہے اس کے اندر کس کام کو پہلے کرنا ہے اور کس کو بعد میں کرنا ہے. اس میں قرآن سے بھی مدد لو, احادیث سے بھی مدد لو, اپنا برین استعمال کرو, مائنڈ استعمال کرو, برین اسٹارمنگ کرو, ڈسکشن کرو, مگر جلدی کرو. جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اپنے کاموں کو مرتب کرنا شروع کرو, کل کے اوپر اس کو مت ڈال دو. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, اس کے اندر یہ دونوں پہلو آ گئے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اگر خرچ نہیں کرو گے ہلاکت کی طرف جاؤ گے, کام نہیں ہو پائے گا ہلاکت کی طرف جاؤ گے. اس لیے کہ ٹائم تو محدود ہے, ٹائم تو لمیٹڈ ہے, زندگی بڑی محدود ہے, وہ تو وقت گزرتا چلا جائے گا اور کہاں چلا جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا. دوسرا پہلو کہ خرچ اس طرح سے بھی نہ کرو کہ خرچ کرنے کے بعد ہلاکت میں پڑ جاؤ. یہ بھی نہ ہو کہ مثلاً اس طرح سے خرچ کیا کہ اگلا کام کرنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا. تو ایک وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, مگر بہت ڈیلے اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. وہ احسن, اور احسان کرو, حسن سلوک کا مظاہرہ کرو, حسن پیدا کرو اپنے اعمال کے اندر. ان اللہ یحب المحسنین, عربی کے اندر حسن عمل کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شاید یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ منت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس احسان کے لیے جو اردو میں احسان ہے, اور عربی کے اندر جو احسان استعمال ہوتا ہے وہ حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب حسن عمل ہے تو اس کو کہا جائے گا احسان. ان اللہ یحب المحسنین, یقیناً اللہ محسنین کو, یعنی جو ایسا عمل کے جس کے اندر حسن ہو اسے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 196. اب اس کے بعد حج کے اوپر براہ راست بات شروع ہو گئی, حج اور عمرہ. حج کا مطلب ہے ارادہ, حج کا ویسے مطلب کہ انٹینشن, ارادہ. بہت فاسٹ تو نہیں ہو گیا ہمارا آج کا, آپ لوگوں کے لیے اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا ہے ان شاء اللہ. اتم الحج والعمرۃ للہ, حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے. حج کا مطلب ہے ارادہ, انٹینشن, کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کر رہا ہے. اصطلاح کے اندر ہم حج کہتے ہیں کس کو؟ خانہ کعبہ کا ارادہ کرنا, جب وہ مخصوص مدت میں ٹائمنگز کے اندر پہنچنا وہاں پر اور حج کی عبادت کو انجام دینا, جس کے اندر عرفات, منا, مطلبہ, خانہ کعبہ سے طواف, سعی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. عمرہ کہتے ہیں زیارت کو. عمرہ کا ویسے مطلب ہے زیارت, زیارت کرنا, دیکھنا, ظاہر بننا, اس کو کہتے ہیں عمرہ. اور عمرے کو چھوٹا حج بھی کہا گیا, یعنی حج اصغر عمرے کو کہا گیا, اور خود حج کو حج اکبر بھی کہا گیا. وہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جمعے کے دن والا حج اکبر ہوتا ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ چلنے دیں. وہ اتم الحج والعمرۃ للہ, حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اللہ کے لیے. حج کی عبادت تو واجب عبادت ہے, اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ واجب عبادت ہے. عمرہ ایز سچ واجب نہیں ہے, لیکن اگر حج تمتع کے اندر آپ دیکھیں تو جو عمرہ تمتع ہوتا ہے, آپ میں سے کون کون حج کر چکا ہے تاکہ بات کو میرے کلیئر ہو کہ آپ لوگوں کو کتنے کو سمجھ میں آ رہی ہے. الحمدللہ تو اوور آل تو تقریباً 90% نے میرے خیال میں حج کیا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو حج واجب ہے, لیکن حج کا جو پہلا پارٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے عمرہ. عمرہ تمتع پلس حج تمتع از اکول ٹو کمپلیٹ حج, اور اس پورے حج کو بھی حج تمتع کہا جاتا ہے. تو یہ جو گروپ ہے عمرہ پلس حج, وہ تو ایک واجب عبادت ہو گئی. لیکن عام دنوں میں جب جاتے ہیں تو عمرہ جو کیا جاتا ہے, جیسے رجب میں گئے, ربیع الاول میں گئے, تو یہ سارا جو عمرہ کہلاتا ہے یہ مستحب عمرہ ہے, یہ عمرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو بھی شروع کر لے تو اسے بھی مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے, کہ اس کا سٹارٹ کرنا یہ مستحب ہے, اٹس ریکمنڈیڈ, یہ ایک ثواب والا کام ہے. بٹ ونس یو سٹارٹ, جب آپ نے اس کو شروع کر لیا, دین یو آر سپوز ٹو کمپلیٹ اٹ بائی آل مینس. اس کی دلیل یہ والی آتی ہے, وہ اتم الحج والعمرۃ للہ, حج کو اور عمرے کو مکمل کرو اور اللہ کے لیے مکمل کرو. دکھاوا, پکنک, ایسے یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اب اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے ویسے تو جنرل ہے, مگر اس کا اپلیکیشن خود ختم مرتبت کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیا ہے وہ آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اور اگر تم گر جاؤ, بھائی ہم نے تو احرام پہنا, لبیک اللہم لبیک, پہنچے وہاں پر راستہ ہی نہیں مل رہا, جانے ہی نہیں دے رہے, تو کیا کریں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تمہیں گھیر لیا جائے, جانے نہیں دیا جا رہا کہ تم اس عبادت کو انجام دو, جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ, تو پھر کیا کرو کہ جو قربانی دینا تمہارے لیے ممکن ہے وہیں پر قربانی پیش کرو اور تم اس احرام سے فارغ ہو جاؤ گے. آج بھی اگر آپ مناسک کے حج کو کھولیں گے نا, تو چونکہ پیش نہیں آتا اس لیے کوئی پڑھتا نہیں ہے, ورنہ بالکل آخری عام طور پر لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ جو انڈیکس کے اندر آپ کو ملے گا وہ ملے گا محصور اور مسدود کے مسائل, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اس کا حکم جو ہے بنیادی طور پر یہاں پر آیا ہے, پھر احادیث کے اندر اس کو ایلوبریٹ کیا گیا ہے, اسی کی بنیاد پر اجتہاد ہوتا ہے. فمستیسر من الحج, تو جو قربانی دینا ممکن ہے, بکرا, بکری, دمبا, اونٹ, جو بھی ہے وہ وہیں پر قربان کرو اور احرام سے فارغ ہو جاؤ. ولا تحلقوا رؤوسكم, اور خبردار اپنے سر کو مت منڈوانا, جو کہ مردوں کے لیے ایک واجب ہے. حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہدی, یہ ہدی یعنی قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. اب فرض کیجیے کہ جانے ہی نہیں دے رہے اس کو, قربانی آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے, تو کچھ نہیں کر سکتا وہ. لیکن اگر فرض کیجیے معاملہ ایسا ہے کہ نہیں وہ خود بیمار ہو گیا ہے اور آگے نہیں جا سکتا, تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر خود نہیں بھی جا سکتا ہے تو قربانی وہاں پر کرنے کا انتظام کروائے, کسی اور کو بھیجے تاکہ وہ اس کے بہاف پر جا کے وہاں پر قربانی کرے. کہاں پر؟ اگر عمرہ ہے تو مکہ معظمہ کے اندر, اور اگر حج ہے تو منا کے اندر, وہاں پر جا کر قربانی کروائے. اب اس کی تفصیلات یہاں پر ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے کہ مناسک حج کی کلاس نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو ہیڈ لائنز ہیں وہ یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں. حتی یبلغ الہدی محلہ, فمن کان منکم مریضاً, اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے, او بہی اذن, یا اس کے سر میں اذیت ہے یعنی کوئی مرا سے ہی کوئی تکلیف ہے اور وہ پہلے سر کو منڈوانا چاہ رہا ہے, یعنی بیماری کی وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے, کوئی پھوڑا ہو گیا ہے, کوئی دوسرا ہو گیا, ڈیو ٹو اینی میڈیکل ایکس وائی زیڈ ریزن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے, ففدیت, تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں وہ دے. وہ کیا ہے؟ من صیام, روزے رکھے, او صدقہ, یا صدقہ دے, او نسک, اور یا پھر وہ ایک اور عبادت انجام دے اور اس کا نام ہے روزہ. کہ وہ یہ سیام, بہرحال ایک منٹ رکیے, ہم اس کے اندر ایگزیکٹ جو الفاظ ہیں وہی دیکھ لیں. یہ قربانی انجام دے, نو سکن, یہ تین چیزوں کے اندر اس کو اختیار دیا گیا. پھر یتن من سیامن, کہ اب وہ جبکہ ابھی عبادت مکمل نہیں ہوئی ہے, یا تو یہ حج مکمل ہوتا پھر سر کو منڈواتا, لیکن یہ پریشان ہو گیا, بیمار ہو گیا, جس کی وجہ سے اسے سر منڈوانا پڑ رہا ہے, تو اس کو ایوز دینا ہے. وہ ایوز کیا ہے؟ یا وہ روزے رکھے, یا وہ محتاج کو کھانا کھلائے صدقہ دے کر, اور نسکیں, یا وہ قربانی دے. ان تین میں سے کوئی ایک کام کرے, اس کی بھی تفصیل اپنے مقام پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اب یہ ہے اس صورت میں کہ جبکہ حالات فیوریبل نہیں تھے, گر گئے, بیمار ہو گئے, یہ ہو گیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, لیکن اگر حالات امن و امان والے آ گئے, راستہ مل رہا ہے جانے کا, فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج, تو اگر کوئی یہ والا عمرہ کر رہا ہے کہ جس کے بعد حج ساتھ میں شامل ہے, عمرہ تمتع پلس حج تمتع والی کہانی, الى الحج فما استیسر من الحج, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو قربانی اس کے لیے ممکن ہے پھر وہ وہاں پر انجام دے. کہاں پر؟ اس کی جگہ پر, خود بھی وہاں جائے اور اس کام کو بھی انجام دے. فمن لم یجد, اور اگر کسی کے لیے قربانی دینا ممکن نہیں ہے, فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ تین روزے تو وہیں پر رکھے, حالانکہ سفر میں ہوگا وہ, مگر سفر میں ہونے کے باوجود تین روزے تو وہیں پر رکھے, سات آٹھ اور نو ذی, دس ذی, تو عید کا دن ہو گیا اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, سات آٹھ اور نو ذی, نو ذی عرفات والا دن, آٹھ ذی اس سے ایک پہلے, اور سات ذی اس سے بھی ایک پہلے, یعنی یوم التربیہ جس کو آٹھ ذی وہ کہتے ہیں, سات ذی اس سے پہلے, اور نو ذی یوم العرفہ, یہ تین دن وہ روزہ رکھیں وہیں پر. اگر اس کے لیے قربانی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, تو یہ کام کرے. وہ سب عتم اذا رجعتم, اور سات روزے رکھے کہ جب وہ واپس تم سب پلٹ آؤ, یعنی جب وطن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں چاہے وہ پھر وہیں پر ہو, لیکن جب لوگ نکل آتے ہیں مکہ معظمہ سے تو پھر سات روزے رکھنا اس کی ذمہ داری بنے گی. تل کا اشرت کاملہ, یہ ہو گئے مکمل دس روزے, یہ خود خدا فرما رہا ہے کہ یہ ہو گئے دس مکمل روزے. ذالک, یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے, لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, کہ جو مسجد حرام میں حاضر نہیں ہے, یعنی دور سے آیا ہے, جو مکہ کے آس پاس رہنے والے ہیں ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں, اس لیے کہ وہ تو شفٹ ہو جائیں گے حج افراد کی طرف. حج افراد اور حج قران, بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج قران, اور تیسرا ہے حج تمتع. حج تمتع اس کی ذمہ داری ہے جو جیسے کراچی سے جا رہا ہے, لاہور سے جا رہا ہے, بمبے سے جا رہا ہے, نیو یارک سے جا رہا ہے, یہ جو باہر ہیں ان کی ذمہ داری ہے حج تمتع. وہ تو اپنا واجب حج جب کر رہے ہیں تو حج حج تمتع ہی کریں گے, وہی عمرہ تمتع پلس حج تمتع از اکول ٹو کمپلیٹ حج, یہ ان کا ہوگا. لیکن جو وہاں سے قریب قریب کے رہنے والے ہیں ان کی ذمہ داری کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, وہ بھی حج تمتع کر سکتے ہیں, ان کے لیے واجب نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے حج افراد یا حج قران. تو حج افراد کے اندر قربانی ہوتی ہی نہیں, تو یہ سارا ایشو پھر ان کے لیے آتا ہی نہیں ہے. حج قران کے اندر قربانی ہوتی ہے مگر ضرورت نہیں ہے, جب تمہارے پاس قربانی کے پیسے ہی نہیں ہیں تو قربانی ہے ہی نہیں, تو وہ حج قران تو آج کل ویسے ہی پریکٹیکل امپاسبل ہے. لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور وہ رہنے والا وہیں پر ہے تو اس کے لیے نہ حج تمتع اس کو کرنا ہے نہ حج قران کرے, وہ حج افراد کرے سمپل, جس کے اندر قربانی کی بات آتی ہی نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کے اہل مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے, یعنی فیملی اس کی وہاں پر نہیں ہے, وہ خود باہر سے آیا ہے. فیملی کو اگر لے کر بھی آیا ہے تو باہر سے لے کر آیا ہے, خود وہاں پر نہیں رہتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ بہت شدید عقاب دینے والا ہے. یہ کیوں کہا خدا نے؟ وَاعْلَمُوا, جان لو کہ اللہ بہت شدید عقاب دینے والا ہے. ابھی یہ کہا گیا کہ دیکھو جو باہر سے آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری حج تمتع ہے. آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں عرض کروں کہ شاید آپ میں سے بہت سب کو پتا بھی ہوگا کہ خلیفہ ثانی نے حج تمتع پر پابندی لگائی, یہ قرآن کے اندر یہ الفاظ سارے موجود ہیں, اور خلیفہ ثانی نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی تھی. ان کا وہ جو بہت مشہور جملہ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ٹیمپرری میرج کو بھی بین کیا تھا, اس کے اندر ہی دونوں چیزوں کو بین کیا تھا. متعتان کان تک زمانے رسول اللہ, دو متع وہ تھے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تھے. انا احرمہما, میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں, اور اگر کوئی کرے گا تو میں اس کے اوپر اسے پنش بھی کروں گا, اس کو سزا بھی دوں گا. یہ جملہ جب انہوں نے کہا تھا تو یہ دونوں حج, یہ دونوں متع جو تھے ان دونوں کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی. متعت النساء و متعت الحج, اسی کو کہا گیا حج تمتع. اس لیے کہ اس کے اندر کیونکہ عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان گیپ ہوتا ہے, اس گیپ کے درمیان وہ ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, آلموسٹ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو بھائی مزے والا حج ہے. متع کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ایک پلیجر ہے, اس لیے کہ وہ احرام کی پابندیاں ختم, ایز اے ریزلٹ دیر آر مینی تھنگز ویچ آر الاؤڈ ان بٹوین دا ٹو پارٹس آف دس حج, عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیان میں. اس وجہ سے اس کو کہا گیا حج تمتع. تمتع متع یہ سب ایک ہی ہے, اس کا روٹ ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان دونوں کے اوپر پابندی لگاتا ہوں, تو اس کو تو انہوں نے آج تک مانا ہے. جو ہمارے برادران اہل سنت ہے محترم, ان سب نے اس کو تو مانا ہے ٹیمپرری میرج کو, کیچ بینڈ فار ایور. لیکن یہ دوسرا والا جو ہے اس کے اندر اس کو واجب کے طور پر وہ نہیں لیتے, لیکن یہ کہ برحال آج بھی ہوتا ہے وہاں پر, چلتا بھی ہے, واجب کے عنوان سے نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں پر کلیئر ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے اہل وہاں پر نہیں ہے اس کو یہی کرنا ہے. مگر آپ دیکھیں گے کہ اس کو بھی وہ واجب کے طور پر کاؤنٹ نہیں کرتے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر وہ ایک سلسلہ ہے, وہ چلتا رہے گا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو اس بات کو کہ اللہ بہت شدید عقاب دینے والا ہے. پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس. الحج اشہر معلومات, آیت نمبر 197, حج کے مہینے معین ہیں. الحج اشہر معلومات, حج کب ہو سکتا ہے؟ اس کے معین مہینے ہیں. حج کے مہینے معین ہیں, مہینوں میں ہوتا ہے یا دنوں میں ہوتا ہے؟ دنوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو کہا گیا اشہر معلومات, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ دیکھیں, آپ لوگوں کے پاس لکھا بھی ہوگا, منس ہی لکھا ہوگا اشہر کا. آسان تم شوال, ذکات اور ذیلحج. ماہ رمضان میں حج نہیں ہو سکتا, شوال میں ہو سکتا ہے؟ شوال ذکات ذیلحج تین مہینے ہیں حج کے, یہ کیسے ہو گیا؟ سوچیں تھوڑا سا. ہم ابھی بیان کر چکے ہیں, یعنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہنٹ دے چکا ہوں. آسان وہ بھی ایک پہلو ہے, وہ بھی ایک پہلو ہے, لیکن نہیں نہیں منت سے کوئی تعلق نہیں اس کا, وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اور کیا؟
عمرہ تمتو
آسان, دس از دا پوائنٹ. عمرہ تمتو جو اس کا پہلا پارٹ ہے, اس کے لیے گنجائش ہے کہ آپ پہلی شوال سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ حج جو دو پارٹس ہیں, عمرہ تمتو پلس حج تمتو, اور کمپلیٹ مل کر بھی اس کو کہتے ہیں حج یا حج تمتو. اس کمپلیٹ نام بھی حج تمتو یا خالی حج. تو یہ عمرہ تمتو جو ہے وہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ رمضان میں نہیں کر سکتے. رمضان کے مہینے میں آپ مستحب عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو حج کا پہلا پارٹ بنتا ہے, یو کانٹ آفر دیٹ. تو ماہ شوال جیسے شروع ہوا, ماہ رمضان از اوور, بالکل اب کیا کر سکتے ہیں؟ حج شروع کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. کون سا پارٹ؟ کا فرسٹ پارٹ, عمرہ تمتو, وہ کر سکتے ہیں. عمرہ جو حج کا پارٹ بنے گا, وہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے, زیقات میں بھی ہو سکتا ہے, ذیلحج میں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ اس کو کر لیا, اب احرام سے فارغ. اب احرام کی پابندیاں کب آئیں گی؟ اب آئے گی 9 ذوالحجہ کے دن, جب عرفات جانے کے لیے تیار ہونا ہے. تو واپس سے احرام پہنو, پھر جاؤ خانہ کعبہ کے پاس, لبیک اللہم لبیک. اب کیا شروع ہوا؟ وہ سیکنڈ پارٹ شروع ہوا. اب وہ دن بالکل مخصوص ہو گئے, 9, 10, 11, 12, نہیں آگے بھی چلے گا, 13 پہ بھی چلے گا, 12 کو بھی جا سکتے ہیں, 13 کو بھی ہو سکتا ہے آگے. یعنی یہ سارے دن آتے ہیں, یہاں تک کہ ذوالحجہ کے اختتام تک. کچھ اعمال ایسے ہیں حج کے کہ جو ذوالحجہ کے اختتام تک, اپ ٹو دا اینڈ آف ذوالحجہ, ان کو انجام دیا جا سکتا ہے. تو شوال, ذیقات اور ذوالحجہ تین مہینے ہیں. الحج و اشہر معلومات. فمن فرض فیہن الحج, پس جس کے اوپر بھی حج واجب ہے. تو کچھ محرمات آ رہے ہیں, یعنی کچھ وہ حرام چیزیں کہ جو حج کے دوران احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں. ایک لسٹ آ رہی ہے, کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے, ایک اس کی کچھ مثال ہے. پہلا رفسا, نمبر 1, نو سیکشل انٹرکورس, کسی قسم کا زن و شوہر والا معاملہ نہیں ہو سکتا. ولا فسوق, کا جھوٹ نہیں ہو سکتا. ویسے کہتے ہیں نافرمانی کو, لیکن خصوصیت کے ساتھ تاکیدن جو محرمات احرام, جیسے بھی آپ روزے کے دوران دیکھتے ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ویسے بھی حرام ہیں, مگر روزے کی حالت میں روزے کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. شراب ویسے بھی حرام ہے, روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام ہو جائے گی. پانی ویسے حلال ہے, مگر روزے کی حالت میں حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ حج کے دوران احرام پہن لیا, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ویسے حلال ہیں, احرام کی حالت میں حرام ہو جائیں گی, اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ویسے بھی حرام ہیں, مگر احرام کی حالت میں ان کی شدت, انٹینسٹی لیول جو ہے بہت ہائی ہو جائے گا. مثلا یہ جو ہے زن و شوہر کے معاملات جو ہیں, وہ ویسے جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن احرام کی حالت میں ناٹ الاؤڈ, بالکل جائز نہیں. ولا رفث ولا فسوق, فسوق میں نے کہا نافرمانی, لیکن خصوصیت کے ساتھ جھوٹ کے حوالے سے آیا. ویسے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا اور زیادہ گڑبڑ ہے. ولا جدال فی الحج, کوئی جدال نہیں کر سکتے. جدال کا مطلب ویسے ہوتا ہے تو تکرار کرنا, خامہ کا کہ بحث موبائل سے میں لمبا باتیں کرنا اور گوسپنگ کرنا, یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پر خاص ایک بات مراد ہے, قسم کھانا. لا واللہ, بلا واللہ, یہ عربوں کا بہت بڑا معاملہ ہے. آج بھی وہ دو جملے بولتے ہیں تو اس میں 20 مرتبہ واللہ بولتے ہیں. باللہ, واللہ, اقسم باللہ, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جان لو اس بات کو کہ جو خیر کا کام تم انجام دیتے ہو, اللہ اس کو جانتا ہے. وتزوجوا فإن خیر الزاد التقوى, اور دیکھو جب تم حج کے لیے چل رہے ہو تو سفر کر رہے ہو, سفر کر رہے ہو تو سامان سفر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. تزوجوا, سامان سفر لے کر چلو, ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر پریشان ہو جاؤ. لیکن یہ بھی یاد رکھو, فإن خیر الزاد التقوى, کہ سب سے اہم جو سامان سفر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے وہ تمہاری تقوی کی دولت ہے. وہ تقونی, اور میرا تقوی اختیار کرو یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل و فہم، اے سمجھدار افراد، اے عقل والے لوگوں، میرا تقوی اختیار کرو. اللہ کہتا ہے. یہ آیت نمبر الحمدللہ 197 تک ہم پہنچے. یہاں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. آگے بھی حج ہی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن مجید سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ظہور امام میں تہجد پڑھنا. کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو ارشاد فرمائیے.
مسجد
الحرام
کیوں
کہتے ہیں؟ مسجد الحرام، ہاں حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا مطلب ہے حرم. حرام کا مطلب ہے